خطبات یورپ آڈیو بک بائی اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جو لا گئے اطلس، قبایا نے تتاری ہے، قبایا نے تتاری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
مجلۃ الغرباء کا سوال نامہ اور اس کا جواب۔ لندن سے ایک رسالہ عربی زبان میں مجلۃ الغرباء کے نام سے نکلتا ہے، جسے ان عرب طلباء نے جاری کیا ہے جو برطانیہ میں مقیم ہیں اور اپنی دوسری مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس رسالے نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زمانہ قیام لندن میں چند سوالات کیے تھے، جن کا جواب انہوں نے وہیں دے دیا تھا۔ ذیل میں یہ سوال نامہ اور اس کے جوابات درج کیے جا رہے ہیں۔ سوال: الغرباء اسلام پسند طلباء کا مجلہ ہے اور برطانیہ سے عربی زبان میں نکلتا ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ قارئین مجلہ کو جماعت اسلامی پاکستان کے حالات سے مختصراً آگاہ فرمائیں۔ جواب: مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ برطانیہ میں آپ لوگ مجلۃ الغرباء کے نام سے ایک عربی پرچہ شائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں میں برکت دے اور آپ اس پرچے کے ذریعے سے طلباء میں اسلامی روح بیدار کرنے اور بیدار رکھنے کے لیے کوئی مفید خدمت سر انجام دے سکیں۔ جماعت اسلامی کے متعلق تمام ضروری معلومات آپ کو جماعت اسلامی کے ممتاز کارکن پروفیسر غلام اعظم صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی مشرقی پاکستان کی ایک تازہ کتاب اے گائیڈ ٹو دا اسلامک موومنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، جو حال ہی میں انگریزی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا ایک نسخہ اس جواب کے ساتھ آپ کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ سوال: پاکستانی مسلمانوں کے اندر مختلف مذہبی تصورات پائے جاتے ہیں، جماعت اسلامی نے اختلاف مذاہب کے مسئلے کو کس طرح حل کیا ہے؟ جواب: پاکستان میں اس وقت تین ہی فقہی مذاہب ہیں، ایک حنفی، دوسرے اہل حدیث، تیسرے شیعہ امامیہ۔ ان تینوں مذاہب کے علماء نے 1951 میں باہم اتفاق سے یہ بات طے کر لی تھی کہ ملکی قانون یعنی لا آف دا لینڈ اکثریت کے مسلک پر مبنی ہوگا، اور ہر فقہی مذہب کے پیروں کو یہ حق دیا جائے گا کہ ان کے شخصی معاملات ان کے اپنے پرسنل لاء کے مطابق طے کیے جائیں۔ رہے مختلف مذاہب کے اعتقادی اختلافات، نہ تو وہ دور کیے جا سکتے ہیں اور نہ ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ صرف اتنی بات کافی ہے کہ ہر گروہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برتیں۔ اس کے لیے جماعت ملک میں مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے۔ سوال: موجودہ حالات میں وہ کون سا اہم ترین میدان کار ہے جس پر اسلامی تحریک کو اپنی تمام تر کوششیں مرکوز کر دینی چاہیے؟ کیا سیاسی میدان، یا تعلیمی میدان، یا کوئی اور میدان؟ جواب: اسلامی تحریک کے لیے ساری دنیا میں کوئی ایک لگا بندھا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ مختلف ممالک کے حالات مختلف ہیں اور ہر جگہ کام کرنے والوں کو اپنے حالات کے مطابق ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ البتہ جو چیز مشترک رہے گی وہ اصول اور مقصد ہے، جس کا منبع قرآن و سنت ہے، اور وہی تحریک اسلامی کے تمام کارکنوں کو ایک وحدت میں منسلک کرتا ہے۔ جو گروہ جس ملک اور معاشرے میں اس تحریک کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھے، اس کا یہ فرض ہے کہ اعتقاد اور عمل میں کتاب و سنت کی تعلیمات کا پورا اتباع کرے اور اقامت دین کو اپنا مقصود بنا کر اپنے تمام مسائل اسی پر مرکوز رکھے۔ اس کے بعد اپنی تحریک کے لیے عملی پروگرام طے کرنا ہر علاقے کے لوگوں کا اپنا کام ہے، اور ان میں اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قوت، ذرائع اور حالات کے لحاظ سے اقامت دین کے لیے مناسب ترین طریقہ کار تجویز کریں۔ سوال: اسلامی تحریک کی ایک متحدہ عالمی قیادت قائم کرنے پر مدت سے سوچ بچار ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب: جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ان میں یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے اسلامی تحریک کی کوئی ایک مرکزی قیادت قائم ہو۔ بلکہ اس وقت کے بین الاقوامی حالات تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے درمیان کوئی مراسلت اور تبادلہ خیال ہو سکے یا ہم وقتاً فوقتاً کوئی مشترک کانفرنس کر سکے۔ سر دست زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی مطبوعات کے تبادلے کر کے ایک دوسرے کے حالات و خیالات سے واقف ہوتے رہیں اور جہاں تک ممکن ہو حج کے اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ سوال، عالم اسلام اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں امور ذیل کے بارے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ ایک، مسلمان سربراہوں کی کانفرنس کا انعقاد۔ دو، مشترکہ اسلامی منڈی کا قیام۔ تین، بین الاقوامی اسلامی نیوز ایجنسی کا اجرا۔ جواب، عالم اسلام کو اس وقت نہ صرف ان تینوں امور کی ضرورت ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو مسلم ممالک کو باہم مل جل کر کرنے چاہیے۔ 2 سال پہلے میں نے اس کے متعلق 12 نکات پر مشتمل ایک پروگرام پیش کیا تھا، لیکن اس طرح کی تجویز اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک مسلمان ملکوں کی حکومتیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہوں جو اسلام کے رشتے کی بنا پر باہم متفق اور متحد ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سر دست تو وہ رجعت پسند اور ترقی پسند کے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں میں آئے دن انقلابات برپا کرنے سے ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ سوال، اسلامی تحریکیں اس وقت جگہ جگہ حکومتوں کے جبر و تشدد کی فضا میں سانس لے رہی ہیں، چنانچہ آپ کی نظر میں وہ کون سا مناسب ترین رویہ ہے جو اسلامی تحریکوں کو ان حکومتوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے؟ جواب، میرے نزدیک یہ طے کرنا ہر ملک کی اسلامی تحریک کے کارکنوں اور قائدین کا کام ہے کہ جس قسم کا ظلم و استبداد ان پر مسلط ہے اس کے مقابلے میں وہ کس طرح کام کریں۔ ہر ملک میں اس کی صورتیں اور کیفیتیں اتنی مختلف ہیں کہ سب کے لیے کوئی ایک طریقہ تجویز کرنا ممکن نہیں۔ البتہ جو چیز میں ان سب کے لیے ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو خفیہ تحریکات اور مسلح انقلاب کی کوششوں سے قطعی باز رہنا چاہیے اور ہر طرح کے خطرات و نقصانات برداشت کر کے بھی اعلانیہ پرامن اعلائے کلمۃ الحق کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے، خواہ اس کے نتیجے میں ان کو قید و بند سے دوچار ہونا پڑے یا پھانسی کے تختے پر چڑھ جانے کی نوبت تک آ جائے۔ سوال، آپ کی رائے میں اسلامی تحریک کو مغربی ممالک میں کس اہم پہلو پر زیادہ زور دینا چاہیے؟ جواب، مغربی ممالک میں جو لوگ اسلامی تحریک کا کام کریں ان کو چاہیے کہ پہلے عملاً اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک اسلامی سانچے میں ڈالیں اور مغربی سوسائٹی کے اندر اپنی امتیازی شان نمایاں کریں۔ اہل مغرب کے ساتھ اخلاق اور اعمال اور طرز زندگی میں ہم رنگ ہو جانے کے بعد ان کی تحریک کے مؤثر ہونے کے امکانات آدھے سے زیادہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اہل مغرب کی تہذیب اور ان کے مذہب اور ان کے فلسفہ حیات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر ایسے حکیمانہ طریقے سے تنقید اور تبلیغ کرنی چاہیے جس سے مغربی ممالک کے سنجیدہ طبقے اسلام کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ آپ کا کم سے کم ہدف یہ ہونا چاہیے کہ جس مغربی ملک میں بھی آپ ہوں وہاں کی کم از کم 2-4 اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے انسانوں کو اسلام کی طرف کھینچ لیں اور ان کو اسلامی تحریک کے لیے عملاً کام کرنے پر آمادہ کریں۔ اس کے بعد یہ ان کا کام ہوگا کہ وہ اپنے ملک میں دعوت اسلامی کے کام کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ سوال، مغرب میں کام کرنے والے داعیان اسلام کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جواب، سوال نمبر 8 کا جواب اوپر آ چکا ہے۔ میرے نزدیک کسی مغربی ملک میں کام کرنے والے داعی اسلام کو مشرقی ممالک میں کام کرنے والوں سے بھی بڑھ کر اسلامی احکام کا سخت متبع ہونا چاہیے۔ سوال، دو حرفی سوال ہے کہ بیت المقدس کی داگزاری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب، بیت المقدس کی واپسی کا کوئی امکان میرے نزدیک اس وقت تک نہیں ہے جب تک فلسطین کے گرد و پیش کی عرب ریاستیں اپنی اس روش کو چھوڑ نہ دیں جس کی وجہ سے انہوں نے 1948 سے اب تک پے در پے یہودیوں سے شکستیں کھائی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیت المقدس کسی سیاسی تصفیے کے ذریعے سے اب مسلمانوں کے قبضے میں واپس نہیں آ سکتا، اس کے لیے لا محالہ لڑنا ہوگا اور اتنی طاقت سے لڑنا ہوگا کہ اسرائیل کو پوری شکست دی جا سکے۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ شام، عراق، مصر اور اردن میں اس وقت جو حالات پائے جاتے ہیں ان میں جنگ کا نتیجہ بیت المقدس کی واپسی کی بجائے رہے سہے کچھ مزید علاقے کھو دینے کی صورت میں رونما ہوگا۔ رہے دوسرے اسلامی ممالک تو وہ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے جب تک وہ عرب ملک ان کے تعاون حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں جن کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہیں۔ سوال، آپ کے قلم نے اسلامی نظریات اور اسلامی تاریخ کے متعدد گوشوں پر وافر لٹریچر فراہم کر دیا ہے، مگر ابھی تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر آپ کی کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی، کیا آپ اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جواب: میں ایک مدت سے یہ تمنا رکھتا ہوں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کتاب لکھوں، مگر مجھے ابھی تک اس کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ سر دست میں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر آج کل میں لکھ رہا ہوں اس میں قرآن اور سیرت کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے ان حالات کی تفصیل بیان کرتا جاؤں جن میں قرآن مجید کی مختلف آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کی تکمیل کے بعد اگر مجھے اتنی مہلت اور طاقت دی کہ میں سیرت پاک پر بھی کوئی مستقل کتاب لکھ سکوں تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ سوال: عہد حاضر کے اسلامی مفکر ہونے کی حیثیت سے کیا آپ نے اپنے دور میں اسلامی نظریے کے اندر کوئی تبدیلی یا ترقی محسوس کی ہے؟ جواب: میں نے پچھلے 40 سال میں فکر اسلامی کے اندر ایک مسلسل تغیر محسوس کیا ہے اور الحمدللہ وہ بہتری کی طرف ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اب بہت زیادہ واضح شکل میں اسلامی تصورات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اگرچہ اس زمانے میں مغربی مستشرقین کے شاگردوں نے بھی پہلے سے بہت زیادہ پرفریب اور بظاہر علمی طریقے اختیار کر کے اسلام اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر ہر مرحلے پر ان کی سرکوبی کی جاتی رہی ہے اور کم از کم مسلمان آبادیوں پر وہ اپنا اثر ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ مسلمان بالعموم اب اسلام کو اتنی صاف شکل میں جان اور پہچان رہے ہیں کہ ان کو یہ مشرقی مستغربین دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سوال: اسلامی مفکرین نے موجودہ صدی میں بلکہ کسی حد تک گزشتہ صدی میں بھی متعدد مغربی اصطلاحیں استعمال کی ہیں، مثلا ڈیموکریسی، نیشنلزم، وطنیت، پارلیمنٹ، دستور، سوشلزم وغیرہ۔ یہ اصطلاحیں ماضی قریب کے زمانے تک برابر استعمال ہوتی رہی ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اسلامی مفکرین ان اصطلاحوں کے استعمال سے گریز کرتے ہیں، بلکہ اسلامی نظام کی تشریح میں ان اصطلاحوں کو اختیار کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا رجحان ہی نہیں بلکہ اصرار ہے کہ خالص اسلامی اصطلاحات کو اسلام کرنا چاہیے جو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہوں۔ کیا آپ اپنے تجربات اور اسلامی احساسات کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلوں میں ایسے اسلامی مفکرین پیدا ہوں گے جو ہر اس چیز کو کھل کے تن رد کر دیں گے جو قرآن و سنت سے خارج ہوگی اور اسلامی شریعت، احکام قرآن اور دیگر اسلامی معاملات کے بارے میں کسی بحث و جدال کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ان تمام چیزوں کو اسی طرح اصل حالت میں اختیار کریں گے جس طرح دعوت اسلامی کے آغاز میں ان کو اختیار کیا گیا تھا؟ جواب: موجودہ زمانے کے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے جدید اصطلاحات کا استعمال تو ناگزیر ہے، لیکن ان کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اصطلاحوں سے پرہیز اولا ہے، بلکہ اجتناب واجب ہے، مثلا اشتراکیت، اور بعض کا استعمال بس اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کے اسلامی مفہوم اور مغربی مفہوم کا فرق پوری طرح واضح کر دیا جائے، مثلا جمہوریت یا دستوریت یا پارلیمنٹری سسٹم، اور بعض کو سرے سے کوئی اسلامی مفہوم دیا ہی نہیں جا سکتا، مثلاً نیشنلزم۔ سوال: دنیا اسلام میں بیشتر لوگ اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ ظہور مہدی، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اس سے پہلے جس قسم کے حالات کی خبر دی گئی ہے وہ اس زمانے میں رونما ہو چکے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے کسی کے ظہور کی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ صرف ان حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس طرح کے بیانات کی بنا پر قطعیت کے ساتھ کسی وقت بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب پیشن گوئیوں کا ظہور ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جن حالات کو دیکھ کر یہ رائے قائم کریں کہ فلاں پیشن گوئی کے ظہور کا وقت ہے، ان کے بارے میں ہمارا اندازہ غلط ہو۔ ویسے تو ظہور قیامت کی علامات بھی اب بڑی حد تک دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کے برپا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سوال: مسلم اور اسلامی کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا ان دونوں لفظوں کا استعمال درست ہے؟ جواب: مسلم اور اسلامی میں ایک لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، مسلم حقیقت میں کہتے ہی اس کو ہیں جو اسلام کا متبع ہو، لیکن ایک دوسرے لحاظ سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسلم ہر اس گروہ یا اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو، خواہ وہ عملاً اسلام کی پیروی نہ کر رہا ہو، اور اس کے برعکس اسلامی صرف وہی چیز ہے جو ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق ہو. مثلا ایک مسلم حکومت ہر اس حکومت کو کہا جا سکتا ہے جس کے حکمران مسلمان ہو، لیکن اسلامی حکومت صرف اس کو کہا جا سکتا ہے جو اپنے دستور اور قوانین اور انتظامی پالیسی کے اعتبار سے پوری طرح اسلام پر قائم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، بنا سرمایہ داری ہے.
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری.